الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے ان پر ڈالی ہے. چنانچہ ہم نے جن عنوانات کے تحت دعوت کا مطالعہ کیا، اس میں پیغمبر کی دعوت تھی، ذریت ابراہیم کی دعوت تھی، علماء کی دعوت تھی، ریاست کی دعوت تھی، اور آخر میں فرد کی دعوت. اب ہم دعوت کی حکمت عملی کو سمجھیں گے. اس کے لیے میں نے سورہ نحل کی آیات 125-126 کا انتخاب کیا ہے. یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک مضمون کئی پہلوؤں سے بیان ہوتا ہے، لیکن اگر تدبر سے کام لیا جائے تو کوئی ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں وہ اصلاً بیان کیا جاتا ہے، اور پھر باقی جگہوں پر اس کی تفصیل اور توضیح ہوتی رہتی ہے. میں نے اس کتاب میں ہر جگہ التزام کیا ہے کہ جہاں وہ مضمون اصلاً بیان ہوا ہے اس آیت کو یا اس مقام کو سر عنوان بنایا جائے. ادو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اس طریقے سے جو پسندیدہ ہو. بے شک تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں. اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے. سبحان اللہ. یعنی اپنی دعوت کی ذمہ داری ڈالی ہے تو اس کی حکمت عملی بھی اس اسلوب میں واضح فرما دی ہے. سورہ نحل کی ان آیتوں کے مخاطب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، اور اس لحاظ سے یہ اصلاً پیغمبر کے انذار سے متعلق ہے، اصلاً پیغمبر کے انذار سے متعلق ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ ان کا حکم ہر لحاظ سے عام ہے. اسی سے قرآن کے طالب علموں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی بات مخاطبین کو سامنے رکھ کے کہی جاتی ہے تو وہ کبھی ان تک رہ جاتی ہے، اور کبھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے عام ہو جاتی ہے، کبھی قرائن موجود ہوتے ہیں جو اسے عام کر دیتے ہیں. لیکن صاف واضح ہے کہ ان کا حکم ہر لحاظ سے عام ہے. چنانچہ دعوت کی ہر صورت کے لیے طریقہ کار اور حکمت عملی کا اصل اصول یہی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ان میں بیان ہوا ہے وہ درج ذیل نکات پر مبنی ہے. یعنی دعوت کی ہر صورت، پیغمبر دعوت دے اس وقت بھی، ذریت ابراہیم یہ ذمہ داری انجام دے اس وقت بھی، علماء یہ کام کریں اس وقت بھی، ریاست جمعہ کے ممبر پر تبلیغ و تلقین کے لیے آئے اس وقت بھی، اور فرد ایک دوسرے کو دین کی بات بتائیں اس وقت بھی. چنانچہ دعوت کی ہر صورت کے لیے طریقہ کار اور حکمت عملی کا اصل اصول یہی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ان میں بیان ہوا ہے وہ درج ذیل نکات پر مبنی ہے. ایک یہ کہ دعوت ہمیشہ حکمت و موعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کرنی چاہیے. یہ پہلی بات کہی گئی ہے، ادو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک یہ کہ دعوت ہمیشہ حکمت و موعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کرنی چاہیے. حکمت سے مراد ان آیات میں دلائل و براہین ہے، یعنی بات ہمیشہ استدلال کے ساتھ کہی جائے، دلیل کے ساتھ کہی جائے. اور موعظت حسنہ سے درد مندانہ تذکیر و نصیحت، یعنی بات کہنے والا نہ بات لوگوں کو چڑھانے کے لیے کہے، نہ تعریض کرنے کے لیے کہے، نہ طنز کے تیر برسانے کے لیے کہے، نہ اپنے آپ کو کسی برتر مقام پر کھڑا کر کے ان کی تحقیر کے نقطہ نظر سے کہے، بلکہ دردمندانہ تذکیر و نصیحت۔ مدعا یہ ہے کہ دائی جو بات بھی کہے وہ دلیل و برہان اور علم و عقل کی روشنی میں کہے، اور اس کا انداز چڑھ دوڑنے اور دھونس دینے کا نہیں، بلکہ خیرخواہی اور شفقت و محبت کے ساتھ توجہ دلانے کا ہونا چاہیے۔ اس کا انداز چڑھ دوڑنے اور دھونس دینے کا نہیں بلکہ خیرخواہی اور شفقت و محبت کے ساتھ توجہ دلانے کا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ بحث و مباحثے کی نوبت بھی اگر آ جائے تو اس کے لیے پسندیدہ طریقے اختیار کیے جائیں، اور اس کے جواب میں حریف اشتعال انگیزی پر اتر آئے تو اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے دائی حق ہمیشہ مہذب اور شائستہ ہی رہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اگر کوئی شخص پیش کر رہا ہے، اچھی بات کی نصیحت کر رہا ہے، تو پھر اسے تہذیب اور شائستگی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ دائی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے، یعنی یہ دوسری بات بھی ان آیات میں واضح کر دی ہے۔ دوسرے یہ کہ دائی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے، یعنی بات پہنچا دی جائے، حق کو ہر پہلو سے واضح کر دیا جائے، اور ترغیب و تلقین میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ یعنی اگر ہم اپنے بچوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں تو بس یہیں تک، یعنی بات پہنچا دی جائے، حق کو ہر پہلو سے واضح کر دیا جائے، اور ترغیب و تلقین میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ اس نے اگر اپنا یہ فرض صحیح طریقے سے ادا کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا۔ لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا معاملہ، یعنی کسی کو ہدایت ملنی ہے یا اس نے گمراہی رہنا ہے، لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ وہ ان کو بھی جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں، لہٰذا ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ اگر آپ آیات کو پڑھیں تو یہ ساری بات ان میں کہہ دی گئی ہے۔ دائی کو نہ داروغہ بننا چاہیے، نہ اپنے مخاطبین کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے صادر کرنے چاہیے، یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں۔ دائی حق کی ذمہ داری صرف ابلاغ ہے، اسے چاہیے کہ اپنی اس ذمہ داری سے ہرگز کوئی تجاوز نہ کرے۔ علماء کے معاملے میں میں ان تجاوزات کی مثالیں دے چکا ہوں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ ان سے کیا فتنے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی عام فرد بھی اگر اس سے تجاوز کر کے بات کرے گا تو اس کے نتیجے میں گھر کی فضا خراب ہوگی، اس کے نتیجے میں معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں احباب کے ساتھ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تہذیب اور شائستگی کے ساتھ، دردمندانہ نصیحت کے ساتھ، اپنی ذمہ داری کو پہچان کر حدود سے تجاوز کیے بغیر یہ ذمہ داری پوری کی جائے گی، تو ہر شخص قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، وہ اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ حقیقت قرآن مجید نے بعض دوسرے مقامات پر اس طرح واضح کی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمحتدین۔ اس میں بنائے استدلال ہر جگہ یہ ہوگی کہ جب اللہ کے پیغمبر کو بھی یہ بات کہہ دی گئی ہے، یا اس کی ذمہ داری کی بھی یہ حد بتا دی گئی ہے، تو ہما شما کو تو کسی حال میں بھی اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تم جن کو چاہو انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، بلکہ اللہ ہی جنہیں چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون قرآن مجید میں جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ وہ کن کو ہدایت دیتا ہے اور کون ہیں کہ جو گمراہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہدایت تو اس قانون کے مطابق ملتی ہے، یہ آپ کی خواہش سے نہیں ملے گی، بلکہ اللہ ہی جنہیں چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ سورہ قصص ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ النحل میں فرمایا ہے، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ تم اگر ان کی ہدایت کے لیے حریص ہو تو تم پر واضح ہونا چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ قانون کہ اگر کسی نے فطرت کے اندر ودیت ہدایت کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پیغمبروں کے ذریعے سے بھی ہدایت نہیں دیتا. اور اگر کوئی سرکشی اختیار کر کے سچی بات کے مقابلے میں اکڑ جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتے ہیں اور اس کو اس دنیا میں ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہدایت و ضلالت قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور میں اس کتاب میں بھی اس کو سنن الہیہ پر بحث کرتے ہوئے واضح کر چکا ہوں. تم اگر ان کی ہدایت کے لیے حریص ہو تو تم پر واضح ہونا چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے, اور اس طرح کے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. پھر انعام میں فرمایا ہے, اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو عارضا المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل. تم بس اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی گئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے, تم بس اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی گئی ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اور ان مشرکوں سے اعراض کرو, اور جان لو کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے, اور یہ بھی کہ ہم نے تم کو ان پر نگران نہیں بنایا اور نہ تم ان کے ضامن ہو. یہ توجہ دلائیے, تنبیہ فرمائی کہ اپنے حدود کے اندر رہ کر یہ کام انجام دینا ہے. پھر غاشیہ میں فرمایا, فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تم یاد دہانی کر دو اے پیغمبر, تم بس یاد دہانی کرنے والے ہی ہو, تم ان پر کوئی داروغہ نہیں ہو. فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب. یہ راد ہے, تو تم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور ان کا حساب تو ہمیں ہی لینا ہے. یعنی یہ دائی کا کام نہیں ہے, یہ دعوت دینے والے کا کام نہیں ہے کہ وہ یہاں لوگوں کے جنت جہنم کے فیصلے کرے, یہیں حساب کتاب کر کے فارغ کر دے. اس کا کام کیا ہے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. تم پر صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے. تیسرے یہ کہ دعوت کے مخاطبین اگر ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی پر اتر آئیں تو دائی کو اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے اتنا بدلہ لینے کا حق ہے جتنی تکلیف اسے پہنچائی گئی ہے. ظاہر ہے کہ عام آدمی کو بھی ذمہ داری انجام دینی ہے, عالم کو بھی دینی ہے, اور اسی طرح پیغمبروں نے بھی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعوت کے مخاطبین اگر ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی پر اتر آئیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے, بعض معاشروں میں خود مذہبی پیشوا ایذا رسانی پر اتر آتے ہیں, دعوت کے مخاطبین اگر ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی پر اتر آئیں تو دائی کو اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے اتنا بدلہ لینے کا حق ہے جتنی تکلیف اسے پہنچائی گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے, یعنی اتنا بدلہ لینے کا حق دیا ہے, اجازت دی ہے, لیکن ساتھ ہی بتا دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے. اس صبر کے معنی یہ ہے کہ حق کے دائی ہر اذیت برداشت کر لیں لیکن نہ انتقام کے لیے کوئی اقدام کریں, نہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر اپنے موقف میں کوئی ترمیم و تغیر کرنے کے لیے تیار ہوں. اس موقع پر صبر کرنے والوں کے لیے بڑی نعمت کا وعدہ ہے. اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ان کے لیے بہترین صورت میں ظاہر ہوگا, اور قیامت میں بھی خدا نے چاہا تو وہ اس کے بہترین نتائج دیکھیں گے. قرآن نے ایک دوسرے مقام پر دعوت کی جدوجہد میں برائی کا بدلہ نہ لینے اور اس کے مقابلے میں بلائی کا رویہ اختیار کرنے کی یہ تعلیم اس طرح دی ہے. یعنی ایک ہے کہ برائی کا بدلہ لینے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں, یہ جائز ہے, فرمایا جائز, لیکن اتنا بدلہ جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے. اس کے فوراً بعد کہا صبر کرو تو بہتر ہے, اور یہاں یہ بتا دیا کہ اگر برائی کا بدلہ بھلائی سے دو تو کیا کہنے ہیں. ارشاد فرمایا, ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہے احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم وإما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم. یہ حامیم السجدہ ہے. اور بھلائی اور برائی یکساں نہیں ہیں، تم برائی کو اس خیر سے دفع کرو جو بہتر ہے، یعنی برائی کی جائے تو اس کے مقابلے میں اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کی مدافعت کے لیے برائی کی بجائے بھلائی کرو، تم برائی کو اس خیر سے دفع کرو جو بہتر ہے، تو تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی وہ گویا ایک سرگرم دوست ہے، اور یاد رکھو کہ یہ دانش نہیں ملتی مگر ان کو جو صبر کریں، اور نہیں ملتی مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ترغیب کا کیا خوبصورت انداز ہے، یہ دانش نہیں ملتی مگر ان کو جو صبر کریں، اور نہیں ملتی مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ اور اگر تم اس معاملے میں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، یعنی ظاہر ہے کہ جب دوسرے کی طرف سے توہین ہوتی ہے، تحقیر کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، عداوت اور دشمنی اور انات ظاہر ہوتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ بدلہ لینا چاہیے، یہ تمہاری عزت نفس کا تقاضا ہے، اس کو بھی موضوع بنایا ہے۔ فرمایا اور اگر تم اس معاملے میں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، تو کیا کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب حق کے دائی پہلے ہی قدم پر اس حقیقت کو سمجھ کر میدان میں اتریں کہ اس راہ میں آزمائش کے بعض ایسے مراحل بھی آتے ہیں جب مال لٹتا، باغات اجڑتے، مصائب ٹوٹتے، دست و بازو قلم ہوتے، سر جاتا اور جان جان آفرین کے سپرد کرنا پڑتی ہے۔ دعوت کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو عام لوگوں کو بھی بعض اوقات اس طرح کے مظالم اور شدائد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب حق کے دائی پہلے ہی قدم پر اس حقیقت کو سمجھ کر میدان میں اتریں کہ اس راہ میں آزمائش کے بعد ایسے مراحل بھی آتے ہیں جب مال لٹتا، باغات اجڑتے، مصائب ٹوٹتے، دست و بازو قلم ہوتے، سر جاتا اور جان جان آفرین کے سپرد کرنا پڑتی ہے، جب ترغیب و ترہیب کے سب حربوں کا رخ تنہا دائی حق کے سینے کی طرف ہو جاتا اور خوف و طمع کے سارے انداز تنہا اسی کو اس راہ سے ہٹانے کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، جب اس کو حوالہ زندہ کیا جاتا، اس کی پیٹھ پر تازیانے برستے، اس کے جوڑ بند الگ کر دیے جاتے، اسے کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیا جاتا، اسے عین مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا جاتا اور اس کا سر قلم کر کے رقاصاؤں کے حضور میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعات انبیاء کو پیش آئے ہیں، جلیل القدر علماء کو پیش آئے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ اترے، یعنی اس حقیقت کو سمجھ کر اتریں اور اس یقین کے ساتھ اتریں کہ جس مالک نے ان کو ہدایت بخشی ہے اور اس دعوت کی ذمہ داری ان پر عائد کی ہے، وہ اس راہ کے تمام عقبات میں ان کی مدد بھی ضرور کرے گا۔ یہ در حقیقت ایک دائی حق کے لیے وہ راہ کے عقبات ہیں جن کا شعور نہ ہو تو آدمی غلطی کرتا ہے، اس کے لیے خاص طور پر دعوت و عزیمت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہماری اپنی تاریخ میں احمد بن حنبل نے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، ابن تیمیہ نے، اور اس طرح بعض اور دوسرے جلیل القدر بزرگوں نے کس طریقے سے یہ خدمت انجام دی ہے، اور سب سے بڑھ کر انبیاء بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے ایک مسلمان قوم میں یہ جد و جہد کی ہے۔ ان کے ساتھ عام لوگوں نے کیا معاملہ کیا، مذہبی پیشواؤں نے کیا معاملہ کیا اور حکمرانوں نے کیا معاملہ کیا، یہ اسی کے بعض واقعات ہیں جن کی طرف میں نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ یہاں چونکہ دعوت کی حکمت عملی دعوت کی تمام صورتوں سے متعلق زیر بحث ہے، تو اس میں سے کوئی چیز عام آدمی سے متعلق ہوگی، کوئی علماء کی دعوت سے متعلق ہوگی، کوئی پیغمبر اور نبی کی دعوت سے متعلق ہوگی۔ اس کو ایک بار پھر سن لیجئے، یہ چیز ظاہر ہے کہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے، کیا چیز، یعنی انسان برائی کے جواب میں بھی بھلائی کرے، یہ چیز ظاہر ہے کہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب حق کے دائی پہلے ہی قدم پر اس حقیقت کو سمجھ کر میدان میں اتریں کہ اس راہ میں آزمائش کے بعد ایسے مراحل بھی آتے ہیں جب مال لٹتا، باغات اجڑتے، مصائب ٹوٹتے، دست و بازو قلم ہوتے، سر جاتا اور جان جان آفرین کے سپرد کرنا پڑتی ہے، جب ترغیب و ترہیب کے سب حربوں کا رخ تنہا دائی حق کے سینے کی طرف ہو جاتا اور خوف و طمع کے سارے انداز تنہا اسی کو اس راہ سے ہٹانے کے لیے وقف ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو حوالہ زندہ کیا جاتا، اس کی پیٹھ پر تازیانے برستے، اس کے جوڑ بند الگ کر دیے جاتے، اسے کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیا جاتا، اسے عین مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا جاتا، اور اس کا قلم اور اس کا سر قلم کر کے رکاساؤں کے حضور میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اتریں کہ جس مالک نے ان کو ہدایت بخشی ہے اور اس دعوت کی ذمہ داری ان پر عائد کی ہے، وہ اس راہ کے تمام عقبات میں ان کی مدد بھی ضرور کرے گا۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، یہ سورہ ابراہیم میں اللہ کے پیغمبروں کا جواب ہے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جبکہ اس نے ہم کو ہماری راہیں دکھائی ہیں، اور تم جو اذیتیں بھی ہمیں پہنچاؤ گے ہم ان پر صبر کریں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دعوت دین کے لیے یہی تین چیزیں لائحہ عمل کی اساس ہیں، یعنی جو لائحہ عمل بھی بنایا جائے گا، فرد اپنے دائرے میں بنائے گا، علماء اپنی قوم کے لیے بنائیں گے، ریاست بھی اپنی ذمہ داری انجام دے گی، تو یہ لائحہ عمل کی اساسات ہیں۔ دعوت دین کے لیے یہی تین چیزیں لائحہ عمل کی اساس ہیں۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی یہ کہ دعوت ہمیشہ حکمت، موعظہ حسنہ اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کی جائے۔ دوسرے یہ کہ دائی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس کو ہر حال میں تہذیب اور شائستگی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، صبر کے ساتھ جینا ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اذیت پہنچائی جائے، زیادتی کی جائے تو اس کا بدلہ وہ لے سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ صبر کرے، اور اگر برائی کا جواب بلائی سے دیا جائے تو کیا کہنے ہیں، اور اس موقع پر اگر شیطان کوئی اکساہٹ پیدا کرے تو اللہ کی پناہ چاہے اور کوشش کرے کہ اس اکساہٹ کے نتیجے میں اس سے کہیں حدود سے تجاوز نہ ہو جائے۔ یہ تین چیزیں لائحہ عمل کی اساس ہیں۔ ان میں سے آخری دو تو اس سے زیادہ کسی تفصیل کا تقاضا نہیں کرتی، یعنی جتنی تفصیل میں نے کر دی ہے بس وہ کافی ہے، اس سے زیادہ کسی تفصیل کا تقاضا نہیں کرتی، لیکن حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت پیش کرنے کے چند لوازم ہیں۔ پہلی چیز یعنی یہ کہ دعوت جب پیش کی جائے دلائل و براہین کے ساتھ پیش کی جائے، حکمت اور موعظت کا طریقہ اختیار کیا جائے، مجادلہ احسن کا طریقہ، اگر کہیں بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے تو مجادلہ احسن کا طریقہ۔ لیکن حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت پیش کرنے کے چند لوازم ہیں جن کا ماخذ دعوت حق میں انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام نے دعوت میں حکمت و موعظت کا کیا اسلوب اختیار کیا، دلائل کس طرح پیش کیے، اپنے مخاطبین کو کس طرح درد مندانہ تذکیر و نصیحت کی، اگر کبھی بحث کی نوبت آ گئی تو کن آداب کا لحاظ کیا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر بائبل کو دیکھیں اور اس میں انبیاء علیہ السلام کے صحائف کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ تو ان کا اس کا ماخذ دعوت حق میں انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اب یہ سب چیزیں ہیں جن کی تفصیل کی گئی ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں ان کی وضاحت فرمائی ہے، اس کا خلاصہ ہم یہاں بیان کریں گے، یعنی آگے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ استاذ امام کی کتاب کا خلاصہ ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں فقہ میں دعوت کا کوئی باب نہیں تھا، حدیث کی کتابوں میں آپ کو دعوت کا کوئی باب نہیں ملے گا، کتاب الدعویٰ سے ہم آشنائی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں دعوت سے متعلق تفسیر کی کتابوں میں بعض مباحث مل جاتے ہیں، بعض ذلیل القدر علماء نے گاہے گاہے بعض بحثیں کی ہیں، جس طرح کہ مثلاً امام ابن تیمیہ نے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی ہے کہ ولتکم منکم امہ میں تبین ہے یا یہ تبیز ہے، اس طرح کی بحثیں آپ کو مل جائیں گی۔ حکمت عملی کے بارے میں بھی جگہ جگہ بعض چیزیں بیان ہوئی ہوں گی، لیکن وہ پہلی کتاب کہ جس نے بالکل سائنسی طریقے سے دعوت کے طریقہ کار کو واضح کیا ہے وہ استاد امام امین احسن اصلاحی کی کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کتاب بڑی غیر معمولی کتاب ہے، لیکن اس میں جو بنیادی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ پیغمبر کی دعوت کو بنیاد بنا کر پوری کتاب لکھ دی گئی ہے. یعنی پیغمبر کی دعوت دعوت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اللہ کا پیغمبر جب مبعوث ہوتا ہے وہ نبی ہے، تو اگر وہ رسالت کے منصب ہے پر فائز ہے تو وہ کس طرح دعوت پیش کرے گا، اس کی دعوت میں کن چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا. یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ حکمت عملی کی بہت سی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں، جو نبی کو بھی اختیار کرنی ہے، جو عالم کو بھی اختیار کرنی ہے، جو فرد کو بھی اختیار کرنی ہے، لیکن بحثیت مجموعی پوری کتاب میں نبی یا رسول کی دعوت ہے جس کو سامنے رکھ کر اور شہادت کی آیت کو بنیاد بنا کر اس کے مراحل واضح کیے گئے ہیں. پوری کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل اس کو واضح کر دیتی ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ بالکل یہی غلطی ان لوگوں سے بھی ہوئی جنہوں نے اس کا ہدف انقلاب کو قرار دیا. یہ ہدف کے لحاظ سے بھی غلط تھا، اور پھر پیغمبری کی دعوت کو ماخذ بنایا. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کسی نشست میں کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے جب پہلی مرتبہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹریٹجی ہال میں ایک خطبہ دیا، اس کا عنوان تھا اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھ کے اس کے لائے عمل کی وضاحت کی. یعنی دعوت کا ہدف یہ متعین کیا کہ اس سے اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. یہ ہدف بھی غلط تھا، میں واضح کر چکا اس کو، لیکن طریقہ کار کے لیے ماخذ بنایا گیا اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کے، یعنی اسی مختصر تحریر کو اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے منہج نبوی اسلامی انقلاب کا منہج نبوی ترتیب دیا. یہ سب چیزیں اسی غلطی سے پیدا ہوئی ہیں. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ جہاں تک حکمت عملی کا تعلق ہے اس میں تو بہت سی چیزیں مشترک ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے یہاں حکمت عملی کے باب کو دعوت کی سب صورتوں سے متعلق کیا ہے. لیکن بعض چیزیں استاذ امام کی کتاب میں ایسی تھیں کہ جو پیغمبری سے متعلق ہیں، ان کو الگ کر دیا ہے، اور پیغمبر کی دعوت کا عنوان بھی الگ سے قائم کر دیا ہے. تو پیغمبر کی دعوت کو وہاں دیکھیے، یہاں ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا ماخذ بھی انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر تدبر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو تعمیم کو قبول کرتی ہیں. وہ چیزیں جو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہیں یا علماء کے ساتھ خاص ہیں وہ میں نے ان کے مقام پر بیان کرتی ہیں. اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حکمت عملی کی اساسات کو سامنے رکھ کر اب حکمت اور موعظت کے ساتھ ہمیں دعوت کیسے پیش کرنی ہے، اس کے لیے چند چیزوں کو وضاحت سے سمجھنا چاہیے. استاذ امام نے ان کو نہایت خوبی کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور میں نے ان چیزوں کو الگ کر کے جن کا تعلق خاص طور پر پیغمبر کی دعوت سے ہے یا علماء کی دعوت سے ہے، یہاں صرف وہ چیزیں لی ہیں جن کا تعلق سب کی دعوت سے ہے حکمت عملی کے اس باب میں، اور پھر پانچ عنوانات قائم کر کے اس کو واضح کیا ہے. ان کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نشست ختم کر دی جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.